سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے قلب سے جو آئے منحانی نہیں جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مخلصانہ جو آدمی مشقت اٹھاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، عبادات میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ذرہ بھی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے ہیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور ان مجاہدات کا خدا تعالیٰ ان مجاہدات پر، ان مشقت اٹھانے پر فضل فرما دیتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ سے ایسا خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہیں ہوتی، ہر دم خدا تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. کسی مخلص کی ضائع اگر سے معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے، اگر سے معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے، مگر میں کیا اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، صدق دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، توبہ میں تین شرطیں ہیں، ایک تو گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، دوسرے ندامت پیدا ہو جانا، اور تیسرے آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرنا کہ یہ گناہ ہم آئندہ نہیں کریں گے. یہ شرطوں کے پائے جانے سے توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الندم توبتن، توبہ ندامت کا نام ہے، ندامت پیدا ہوتے ہی خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہی توبہ ہے حقیقت میں. سوزش قلب، تحرق الحفا، کہ اپنے قلب کا چلنا اللہ کی یاد میں، اللہ کے غم میں اپنے گناہوں پر معافی مانگنا، جلنا کڑنا، یہی توبہ ہے. مگر عاشق کا کام یہ ہے کہ اس بشارت کے باوجود اس کی پشیمانی نہیں جاتی کہ میں نے گناہ کیوں کر ڈالا، اپنے مالک کو کیوں ناراض کر دیا، اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کر دیا.
اگر جی معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی
مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی کسی مخلص کی ضایا کوئی قربانی نہیں جاتی کسی کے قلب سے بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے بتوں سے مراد یہاں پر نامحرم عورتیں ہیں یہ عشق مجازی عجیب حماقت کا گناہ ہے حماقت کا مرض ہے نامحرموں سے جی لگانا ملتے بھی نہیں ہیں اور مل بھی جاتے ہیں تو بے وفائی کر جاتے ہیں وفا بھی کرتے ہیں تو بھی چین نہیں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا معشوق مل گیا تو بھی چند دن کے بعد اس کی حقیقت کھل گئی اس کی بد اخلاقیاں بدتمیزیاں شروع ہو گئیں ستانا شروع کر دیا ایک کے تو ہوتے نہیں ہیں بے پردہ پھرتے ہیں اوروں کے بھی ہوتے ہیں ایک کے ہو کے نہیں رہتے یہ معشوق پھر آپس میں ناچاقی نا اتفاقیاں اور بہت ہی گڑبڑیں گھر ٹوٹنا کیا کچھ نہیں ہو جاتا بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ بے وفائی اختیاری تو یہی ہے کہ بھاگ جاتے ہیں دوسروں سے دل لگا لیتے ہیں آج ادھر ہے کل ادھر ہے دوسرے بے وفائی بے اختیاری بھی ہیں غیر اختیاری بھی ہیں کہ آخر کار چند سال کے اندر حسن تغیر پر آ جاتا ہے زوال پر آ جاتا ہے حسن پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے جو چمک دمک تھی وہ جاتی رہی اب اس کو کاسمیٹک لگا لگا کے اپلفٹنگ کریم لگا لگا کے کھال کو کھینچ کھینچ کے کاسمیٹک سرجری کر کے اٹھاتے ہیں اپلفٹ کرتے ہیں اس کو مگر کہاں تک کھینچیں گے کتنا کھینچیں گے تو یہ بھی ایک بے وفائی غیر اختیاری بے وفائی ہے پھر آخر کار انجام قبر میں جانا ہے نصیحت اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ سے دل لگائیں جو حسن و جمال دینے والا ہے وہ جمال کا مالک ہے جمال دینے والا ہے اس سے دل لگاؤ عقل مند اللہ سے دل لگاتے ہیں اللہ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بیوقوف لوگ ان مرنے والی لاشوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے مگر عجب درویش ہیں تیرے کہ گدڑی پوش ہو کر عجب درویش ہیں تیرے کہ گدڑی پوش ہو کر بفیض نور رسل والے عموماً ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ عام لوگ، کم سمجھ لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے. ان کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، ان کے حال کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ محض ان کی نظر میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، مخلوق کی رضا نہیں ہوتی. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی رنگ ڈھنگ نہیں بناتے، کوئی اپنی مجلسوں کو سجاتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو سجاتے نہیں ہیں. ان کی نظر میں صرف اور صرف اللہ کی خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے. ایسے لوگ جو کم سمجھ ہوتے ہیں اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ہی طرح ہیں. لیکن فرمایا کہ فیض نور نسبت، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نور نسبت عطا ہو گیا، اس سے وہ اللہ والی شان جو ان کے چہرے سے جھلکتی ہے وہ نہیں جاتی. کوئی آدمی چاہے اور صدق دل سے طالب ہو کہ کوئی اللہ والا ہمیں مل جائے تو ضرور پہچان لے گا. عجب درویش ہے بھکاریوں کو بھی جو ہے، ملنگوں کو، بھکاریوں کو درویش سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ داڑھی سنت کے مطابق، مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور ننگے پیر چل رہے ہیں، چمٹا لے کے ہاتھ میں. سب خلاف شریعت، ظاہر بھی خلاف شریعت، کام بھی سب خلاف شریعت. مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک سمجھ دے، عقل میں سلامتی دے کہ بھلا یہ بھی کوئی درویش ہو سکتا ہے. شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو، تو نے دیکھی ہی نہیں صورت شاہانہ ابھی. ان کو شاہ صاحب سمجھنے والا بالکل ہی گدا ہے، احمق ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے داڑھی کے ہیں اور قوالیاں کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے ہیں. بس سمجھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں گے یا دعا ایسی کر دیں گے کہ ہمارا کام بن جائے گا. بعض ایسے احمق ہیں کہ کسی کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ یہ اگر آپ کو گالی دے دے تو سمجھ لو تمہارا کام بن گیا. اب وہ بہن کی ماں کی گالی دے دی، انہیں سمجھا ہمارا کام بن گیا. یہ حال ہے مسلمانوں کی، جہالت ہے، قصور ہمارا اپنا ہے. یہ تو جعلی لوگ ہیں، ڈاکو ہیں ایمان کے، لیکن قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں سیکھا. انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں مرے، صاحب کے دفتر میں. کوئی فرصت ہی نہیں ہے دین حاصل کرنے کی. جو زندگی اس دن زندگی کے بعد آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں سے واپس کبھی لوٹنا ہی نہیں ہے. کتنی بڑی حماقت ہے ہماری کہ ہم اس جگہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمارا اصلی وطن ہے، اس کی فکر تو کرتے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر. اور جس جگہ کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں. حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں ایک قصہ سنا ہے کہ دو آدمیوں کو کسی نے، کسی بیان میں انہوں نے سن لیا کہ آج شب قدر ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا رکھا اور اس کے اوپر رومال ڈھک دیا اور رات بھر دعا کرتے رہے، یا اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے. جب صبح کے قریب ہوئی تو ان کو امید پیدا ہو گئی کہ رات بھر دعا کی ہے ہم نے، شب قدر ہے، ضرور یہ مٹی سونے میں بدل گئی ہوگی. اب جو کپڑا اٹھایا تو مٹی تو مٹی تھی. ایسی دعائیں مانگنا جو ناجائز ہے، یہ جو ممکنات میں سے نہیں ہے، ایسی دعا مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے. اور ساری رات انہوں نے دنیا کے لیے ضائع کر دی. لیکن اگر وہی چند لمحے بھی، ساری رات نہ صحیح، چند لمحے خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنی دنیا بھی مانگ لیتے، جائز دنیا مانگ لیتے، آخرت بھی مانگ لیتے، تو دعا قبول ہوتی، کام بن جاتا. اس قدر جہالت ہے ہمارے یہاں، اور جعلی پیروں کے چکر میں کروڑوں کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں، ہزاروں ڈالر کے تعویذ بک رہے ہیں اور سب جگہ ٹکرے مار رہے ہیں، کام تو پھر بھی نہیں بن رہا. اور وہ بدماش ایسے ہیں کہ وہ چکر دے دیتے ہیں کہ تمہاری فلاں غلطی کی وجہ سے کام نہیں بنا. کوئی نہ کوئی ان کا کمزور پہلو سامنے کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحم اللہ نے ایک مزاحیہ قصہ سنایا تھا، یہ بلوچستان میں یہ واقعہ صحیح ہے، حضرت نے ہمیں سنایا تھا کہ وہاں کوئی ایسی قسم کا جعلی پیر تھا، وظیفے وغیرہ بتاتا رہتا تھا. تو ایک شخص اپنی ترقی کے لیے گیا کہ ہماری نوکری کئی دن سے جو ہے ترقی نہیں ہو رہی، رکی ہوئی ہے، تو کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے 10,000 روپیہ لیں گے، پرانے زمانے ہیں، 10,000 روپیہ لیں گے، وظیفہ بتا دیں گے، تمہاری ترقی ہو جائے گی. اس نے فوراً کہیں سے انتظام کر کے اس کو دے دیا. جب اس نے 10,000 روپیہ لے لیا، اس نے کوئی وظیفہ بتا دیا، اور اس کے بعد اس نے جاتے جاتے کہا کہ دیکھو ایک دھیان رکھنا، وظیفے کے دوران بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. اب جب یہ تصویر لے کے بیٹھے وظیفہ کرنے، پیر نے کہا تھا بندر کا خیال نہ آنا، جی بندر کا خیال تو آ گیا. وظیفہ کرتا رہا کرتا رہا، چند دن بعد اور ظالم کی تنزلی ہو گئی، نیچے چلا گیا. اور ابھی بڑا غصے میں وہاں پہنچا، اس نے کہا کہ تم نے کیسا وظیفہ بتایا، 10,000 بھی لیے اور کام بھی ہمارا نہیں بنا بلکہ نقصان ہو گیا، تنزلی ہو گئی. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا وظیفہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اسی پہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بعض جاہل لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ہدایت دے، بعض جاہل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کے گویا خدا پر حکمرانی ہمیں حاصل ہو گئی، خدا مجبور ہو جائے گا اس وظیفے کی وجہ سے کہ یہ ہمارا کام ضرور بنے گا. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. داڑھی کٹا رہے ہیں، نماز سے بے لاپرواہی ہے، دین سیکھا نہیں ہے، بس وظیفہ لے کے بیٹھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو ناراض ہیں، داڑھی کٹانے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو دیگر گناہ ہیں اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے. تو وظیفہ تو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب ادھر اس سے گناہ تو گناہ کا ٹرک چلا رہا ہے، ادھر سے اللہ کی وظیفے سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ادھر سے گناہوں کا ٹرک آ رہا ہے، عذاب کا ٹرک آ رہا ہے، تو سائڈ نہیں دے رہے دونوں، تو کیسے کام بنے گا. تو بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ وظیفے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نماز پڑھو نہ پڑھو وظیفہ پورا ہو جائے، خدا نعوذ باللہ اللہ مجبور ہو جائیں گے، ہمارا کام ضرور بنے گا. ایسی جہالت ہے مسلمانوں میں، دین سیکھا نہیں ہے، افسوس. اللہ تعالیٰ یہ غلط راستے سے اور گمراہی سے ہر مسلمان کی، مجھ سمیت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو جب اس نے جا کر اس سے کہا اور غصہ کیا، تو اس نے کہا ہمارا وظیفہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وظیفے کے دوران بندر کا خیال تو نہیں آتا تھا. اس نے کہا کیوں نہیں آئے گا ظالم، وہ تو تم نے کہا تھا جب تصویر سنبھالتا تھا تو بندر کا خیال آتا تھا. اس نے کہا بس یہی وجہ ہے تمہارا کام نہیں بنا. ظالم ایسی ایسی چکر بازیاں، اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، پہلے وہ باہر انٹرویو لے لیتے ہیں، جا کے چپکے سے اندر بتا دیتے ہیں اور یہی اب جو آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ یہ معاملہ ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب، اور ان سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے آتے ہی اندر آتے ہی اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے تمہارا، بھائی یہ تو بھائی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بس اب دھڑا دھڑ جتنے پیسے چاہیے، کالا بکرا چاہیے، جو چاہیے سب حاضر. ہمارے حضرت نے سنایا کہ چالاک بندہ تھا، وہ گیا عامل کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے تعویذ چاہیے کسی کام کے لیے. اس نے کہا یہ اہم معاملہ ہے، اس میں اس کا تعویذ خون سے لکھا جاتا ہے، لہذا تم کچھ کالی مرغی تلاش کر کے لاؤ، اس کے خون سے ہم تعویذ لکھیں گے، اور مرغی بھی دیسی اصلی ہو. اچھا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آیا، مگر تھا بڑا چالاک. اس نے کیا کیا کہ مرغی کو وہاں حلال کر کے اور اس کی بوٹیاں بنا کے وہ تو ڈالی اپنے تھیلے میں، اور خون نچوڑ کے اس کا پیالے میں وہ پیر کو دے دیا کہ یہ آپ لے لو. اس نے کہا آپ لے کے جا رہا ہے بوٹیاں؟ اس نے کہا یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی تعویذ تو تمہیں خون سے لکھنا ہے، بوٹیاں تو میری ہوں گی. اس طرح کی جو ہے شعبے بازیاں، چال بازیاں، مکر و فریب کرتے ہیں، اور یہ بےچارے جو دین سے دور رہتے ہیں، سادہ نہیں ہے، جہالت ہے، یہ سادگی نہیں ہے، بول پن نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ہے جو بڑا مرض ہے. جہالت بڑا عذاب ہے خدا تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. آپ تو ایسا کیجئے وہاں تسبیح لے کے وہاں دروازے کی اوٹ میں ہو کے چلا کھینچیے، سب مسکرا رہے ہیں، آپ مجھے سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. بھئی اگر ہنسی نہیں آ رہی تو آپ تکلف مسکرا دیجئے. یہ کیا بات ہوئی کیا آپ ایسے سنجیدہ بنے بیٹھے ہیں؟ اتنی سی بھی مسکراہٹ نہیں آپ کو آ رہی تو پھر وہاں دروازے کے پیچھے آپ پردہ کر لیجئے، جا کے لمبی تسبیح لے کے وظیفہ کیجئے، وہ یہ بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. چلو اللہ معاف فرما. عجب درویش ہے
جاتی.
محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اکثر، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اکثر کہ رونے پر بھی غم کی اللهم ارزقني عينين حطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دموعا والاضراس جمرا. اے اللہ مجھے بہت برسنے والی آنکھیں عطا، اپنی یاد میں برسنے والی. اللهم ارزقني عينين حطالتين، بہت زیادہ برسنے والی. اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرماتے. اس کا ترجمہ مولانا رومی نے ایک شعر میں کیا ہے، اے دریغا اشک من دریا بودے تا نثار دلبر زیبا شدے، کاش کہ میری آنکھیں دریا ہو جاتی اور سارے کا سارا دریا سب کچھ میں اپنے اللہ پر فدا کر دیتا. محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اکثر کہ رونے پر بھی غم کی بانی نہیں جاتی، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی. نصلی و نسلم علی رسول نبی کریم، اما بعد، گزشتہ روز میں نے جو بیان کیا تھا حیا سے متعلق، جیسا کہ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے، اور آخری ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. اور ان دو چیزوں کے ذکر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبت من الایمان، کہ حیاء ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. ترجمہ تو یہ ہے لیکن گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے شعبت کے اندر تا کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی ایمان کا بڑا حصہ ہے حیاء. اللہ تعالی ہم سب کو کامل الحیاء بنائے. تو اس میں میں نے حیا کے حصول کا طریقہ بتلایا تھا. اب بعد میں بیان کے بعد میں نے بعض قریبی دوستوں سے پوچھا کہ میں نے طریقہ بتلایا ہے، یہ امتحان تھا. تو اس وقت دو افراد یہاں تھے، ان کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں اس وقت، تو انہوں نے کہا سوچ کے کہ یاد نہیں، پھر کہا کہ نہیں بتلایا. پھر میں نے پوچھا نہیں بتلایا، انہوں نے کہا نہیں بتلایا، یقین سے کہا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر یقین سے کہا کہ نہیں بتلایا. پھر میں نے کہا بتلایا ہے. پھر میں نے ان کو ریکارڈنگ سنائی، انہوں نے کہا. تو اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بیان رسمی سنا جاتا ہے یا اپنی نیت سے سنا جاتا ہے، حاضر ہو کے سنا جاتا ہے غیر حاضر ہو کے. ایک غیر حاضری میں تو ایک رسمی بات ہو گئی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پورے بیان کو غور سے سننا چاہیے. میں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے مختصر کرتا چلا جاؤں. میری روز کی جو یہاں نشست ہے وہ 15-20 منٹ پہ آ گئی ہے، پہلے آدھا گھنٹہ 35 منٹ رہتا تھا. اب کوشش کرتا ہوں کہ مختصر بات ہو لیکن کچھ پلے تو پڑے، دل میں تو اترے. چند باتیں کرنے کے بعد دماغ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے. تو غور سے سننا چاہیے. وہ میں نے جو حیا کے حصول کا طریقہ بتلایا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا کریں. میں اپنی لیے بھی اور سب کے لیے اس سبق کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچیں اور اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں. کہ میری نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود خدا تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر کس قدر برس رہی ہیں، مجھ سے نعمتیں اللہ چھین نہیں رہے، کیسے احسان کرنے والے مالک ہیں۔ جب اللہ کے احسانات کو اور اپنے گناہوں کو یاد کرے گا تو شرم آنی شروع ہو جائے گی، جس کو عربی میں حیا کہتے ہیں، شرم و حیا کہہ دیتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم۔ اور فرمایا کہ یہ حیا یہ شرم اگر مخلوق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہ کرے گا جسے مخلوق ناپسند کرتی ہے، طبعی بات ہے۔ تو اسی طرح سے اگر حیا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، جو کہ حقیقی حیا ہے، کہ حقیقی حیا کیا ہے، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءَ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، حیا کی حقیقت کیا ہے کہ تمہارا مولا تمہیں کبھی بھی اپنی نافرمانی میں مبتلا نہ دیکھے، یہ ہے حیا۔ تو فرمایا کہ یہ حیا شرم و حیا خالق سے پیدا ہو جائے تو پھر وہ کام نہ کرے گا جو خالق کو ناپسند ہے، ہمارے مالک کو ناپسند ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ ہے حیا اور اس کے حصول کا طریقہ، اب یاد رہے گا، امید ہے مجھے بھی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے تھوڑا سا مراقبہ کر لینا بہتر ہے، روزانہ 2-3 منٹ کا مراقبہ کر لیا کرے، انشاءاللہ تعالی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے ہی دن میں اللہ تعالی سے حیا پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر نافرمانی سے اور معصیت سے نفرت ہونے لگے گی، اور اللہ تعالی سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اطاعت کرنے کو خود ہی دل چاہے گا، پھر جو ہے شرما شرمی نہیں کرے گا، بلکہ خود ہی دل چاہے گا کہ چھوڑو یہ گناہوں کے طریقے، اپنے مالک کو ہم ناراض کرتے ہیں، آج سے ہم اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے، بس انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ تعالی اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مال جو ضرورت سے زائد ہو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور بقدر ضرورت تھوڑی دنیا پر اگر راضی رہے تو اس کے تھوڑے عمل سے حق تعالی راضی ہو جائیں گے۔ سبکسار مردم سبکتر روان، یعنی جس مسافر کے پاس سامان کم ہوتا ہے وہ سفر کو ہلکے اور راحت سے طے کر لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں، پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں، جو بھی کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو اسے ازار کہتے ہیں، اس میں سب چیزیں جو پاجامہ ہے، شلوار ہے، لنگی ہے، پتلون ہے یا کوئی بھی ایسا لباس، جبہ ہے، قبا ہے، وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، دو حالتوں میں، جب کھڑے رہے ہوں اور جب چل رہے ہوں، مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے، اس کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے۔ ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے تھے اور ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے، اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے مثلا پردے یا ضعف یا بوجھ وغیرہ ذالک نہ پہنچا سکے تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی اختیار والے تک پہنچا دے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ خود سے اگر حاجت پوری نہ کر سکے تو کسی ایسے شخص کے پاس اس کو لے جائے یا اس کی سفارش کر دے یا اس کی حالت اس کو بتا دے تو یہ اس کا انعام ہے۔ ایسے شخص جس کو اختیار ہو کہ وہ اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، کوئی کمزور آدمی ہے، کوئی ضعیف آدمی ہے، اس کی حاجت کو کسی ایسے شخص تک پہنچا دینا جو اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہو، مال ہو اس کے پاس یا کسی بھی طریقے سے اس کا کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو خبر پہنچاتا ہے قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی بھلائی کی طرف کسی کو پہنچا دینا یا اس کو بھلائی کا رستہ بتلا دینا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ بھلائی اس نے کی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، اللهم اجعل اوسع رزقك علي عندك في سني وانقطاع عمري، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك فاني من المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، يا الله تمام بيمارك وصحت كامل عجل مستمر عطا فرما بروزگارك وصان حلال بابرکت روزی کشادہ روزی وسعت والی روزی خوشحالی والی روزی عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اللہ خوشحال فرما دے، خوب رزق عطا فرما دے، اللہ خوب کشادہ برکت والا 100% حلال رزق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے جان کے کیے ہوں جانے کیے ہوں علانیہ کیے ہوں چھپ کے کیے ہوں، اللہ میرے بھی میرے گھر والوں کے میرے سب دوستوں کے ان کے گھر والوں، اللہ ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللهم اغفر لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الہ العالمین جو بھی جائز مقاصد ہوں ہم سب کو اور ہر مسلمان کو اس میں با مراد فرما دیں، اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں، اللہ مقاصد حسنہ میں با مراد فرما دیں، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیں، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.